ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. ایک آیت کا یہ مختصر سا ٹکڑا ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے تو یہ بہت ہی مختصر ہے، دو جملوں پر مشتمل ہے، لیکن معانی اور گہرائی کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس میں سمندر بند ہو جائے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم تمہیں دیں اسے قبول کر لو، اس پر عمل کرو، اسے پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، اور جس کام سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. تو بظاہر تو صرف دو جملے ہیں، لیکن حقیقت میں پورا دین اس میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی احکام ہمیں دیے ہیں، اب وہ زندگی کے جس شعبے کے بارے میں بھی ہوں، ان احکامات کو آدمی کو چاہیے قبول کرے، اور جن چیزوں سے روکا ہے وہ زندگی کے جس شعبے سے بھی ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فرمان ہم تک پہنچ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام سے رک جائیں. اور یہی مفہوم اس بات کا بھی ہے جو کئی مرتبہ آپ نے سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں اے ایمان والو تو تم متوجہ ہو جاؤ ہمتن، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کسی بات کا حکم دیں گے یا کسی کام سے روکیں گے. اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دیں تو بھی وہ سننے کے قابل ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ اس کو سنو، اور اگر کسی بات سے روکیں تو بھی اہتمام کے ساتھ اس بات کو سنو، اور جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. مثلاً اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم ہے، اور اسی کے آگے ہے ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت بنو. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ نماز کا قائم کرنا یہ بڑی اہم ترین عبادت ہے، اور نماز کو ترک کر دینا یہ مشرکوں والا عمل ہے. تو اس لیے جہاں کوئی حکم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ اس کو سننا چاہیے، تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور جب کسی کام سے روکیں تو اس کو بھی غور کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ سننا چاہیے، تاکہ اس کام سے رکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک اپنی رائے کو ہم ختم نہیں کریں گے، اپنے آپ کو نہیں ماریں گے، اس وقت تک ہم کسی کی بات سن نہیں سکتے. جب تک انسان میں ہوتی ہے وہ دوسرے کی بات نہیں سنتا، لیکن جب میں کو ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، پھر دوسرے کی بات بھی سنتا ہے. بچپن میں ہم نے چوتھی یا پانچویں جماعت میں ایک مضمون پڑھا تھا، غالباً اس کا عنوان تھا طوطے کا پیغام. تو اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ ایک تاجر جب تجارت کے لیے کہیں جا رہا تھا تو اپنے گھر کے تمام لوگوں سے اس نے پوچھا کہ ابھی میں فلاں جگہ مثلا چین چائنا جا رہا ہوں، تو تمہیں کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتا دو. اپنے گھر والوں سے پوچھا، بیوی سے پوچھا، بچوں سے پوچھا، ہر بچے نے کچھ نہ کچھ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ لانا، ہمارے لیے یہ لانا. اس نے گھر میں ایک طوطا بھی پالا ہوا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں اس سے بھی پوچھ لوں. اس نے کہا کہ میاں مٹھو، میں جا رہا ہوں سفر پہ، تو تمہارا بھی کوئی پیغام ہے، کوئی تمہاری فرمائش ہے کہ تمہارے لیے میں وہاں سے کوئی چیز لاؤں؟ تو اس نے جو بات کہی وہ اس نے یہ کہی کہ جب تم وہاں جانا تو وہاں جو طوطے ہیں ان سے یہ پیغام انہیں یہ پیغام دینا کہ مٹھو پنجرے میں بند ہے، بس یہ پیغام میرا ان تک پہنچا دینا. اس نے کہا اچھی بات ہے، وہ چلا گیا، جو سامان لینا تھا وہ لیا، بچوں کی جو فرمائشیں تھیں وہ پوری کی. پھر جنگل میں چلا گیا، جا کر دیکھا کہ وہاں بہت سارے طوطے ایک درخت پر بیٹھے ہیں، تو اپنے طوطے کا پیغام سنایا کہ میاں ہمارے پاس بھی طوطا ہے ایک، اس نے پیغام یہ دیا ہے کہ مٹھو پنجرے میں بند ہے. جب اس نے پیغام دیا تو اوپر سے ایک طوطا نیچے گرا اور مر گیا. اس کو بڑا افسوس ہوا، بہرحال طوطوں نے کیا جواب دینا تھا، وہ چلا گیا. تو سب کو تحائف اس نے دیے، طوطے نے کہا کہ بھی میرا پیغام ان تک پہنچایا، کہا کہ ہاں بھی پہنچایا تو صحیح، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، بس ایک طوطا تمہارا پیغام سن کر اوپر سے نیچے گرا مر گیا. تو اس طوطے نے جب یہ بات سنی تو یہ بھی پنجرے میں گرا مر گیا. تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ اچھا خاصا طوطا تھا، باتیں بھی کرتا تھا اور مر گیا بیچارہ. اس کو باہر نکالا، ہلایا جلایا، لیکن وہ بالکل وہ تو ختم تھا. بہرحال اس نے پنجرے سے نکال کے اس کو باہر پھینک دیا، اور جیسے ہی باہر پھینکا وہ اڑا ہو جا کے درخت پہ بیٹھ گیا. تو اب اس نے کہا کہ میاں مٹھو یہ کیا بات، تم تو مر گئے تھے، میں نے تو تمہیں مردہ سمجھ کے باہر نکال کے پھینکا ہے. اس نے کہا کہ آپ بات سمجھے ہی نہیں، مجھے اصل میں طوطوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو مر جاؤ. وہاں تو واقعہ صرف اتنا ہی بیان کیا گیا، لیکن اللہ والوں نے اس سے پھر جو بات نکالی وہ یہ کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ابدی حیات حاصل کر لے تو پھر اس کی اپنی میں ختم کرنی ہوگی، اپنے آپ کو مارنا ہوگا. اگر اپنے آپ کو اس نے مار لیا تو پھر زندگی حاصل ہو جائے گی. جیسے اس طوطے نے درخت پر چڑھ کر یہ کہا کہ ان طوطوں نے مجھے یہی پیغام دیا تھا کہ اگر تم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ موت میں مخفی ہے، مرو گے تو آزاد ہوگے، کیونکہ تمہارا مالک اس سے پہلے تمہیں پنجرے سے نکالے گا نہیں. لہذا میں نے ان کے پیغام کو سمجھا، اپنے آپ کو مارا اور تم نے مجھے پھینک دیا اور میں زندگی پا گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے طائف صاحب کہتے ہیں کہ تم اپنی قید میں لے لو تو ہم آزاد ہو جائیں. شاعر ہیں لیکن کہتے یہ کہ تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنی قید میں آپ لے لیجئے، آپ کی قید میں آ جائیں گے تو دنیا کی قید سے آزاد ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے اپنی قید میں نہیں لیا تو ہم دنیا کی قید میں رہیں گے، پھر لوگوں کی خواہشیں پوری کرتے رہیں گے. تو حقیقت میں یہ خواہشوں کو پورا کرنا، یہ خواہشوں کا بندہ بننا، یہ قیدی ہونا ہے. اس قید سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی اور کی قید میں آ جائیں، اور وہ قید ہے اللہ اور اس کے رسول کی قید، اللہ اور رسول کی محبت. اگر ہمیں واقعتاً زندگی گزارنی ہے اور حیات اخروی حاصل کرنی ہے اچھی، تو اس کے لیے پھر اللہ اور رسول کی قید میں آنا ہوگا آزادی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ اصل حقیقت ہے، خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ اگر وہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرت اچھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لے. کسی ایک کی غلامی میں آ جاؤ، باقیوں کی قید سے تم رہائی پا جاؤ گے. تو اسی کو کہا کہ تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اپنی قید میں لے لیا، یعنی ہمیں اپنا بنا لیا، غیروں کے ہاتھوں میں ہمیں نہ رہنے دیا، تو اے اللہ پھر حقیقت میں ہم آزاد ہو جائیں. آج ہم مختلف لوگوں کی قید میں ہیں، خواہشوں کی قید میں ہیں، ہر آدمی غلام ہے کسی نہ کسی کا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، آزاد کس بات کے ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو مختلف چیزوں کے قیدی ہیں. کوئی خواہشات کا قیدی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بیان کیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے خواہشات نفسانی کو اپنا الہ بنا لیا. اس کا کیا مطلب؟ کہ خواہشات کا قیدی ہو گیا. افرائیت من اتخذ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا الہہ ہوا، اپنا الہ کس کو؟ ہوا. ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، ناجائز خواہشات. جو دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے اس کو پورا کر رہا ہے. گھر کے لوگ جو ناجائز فرمائش کر رہے ہیں اس کو پورا کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے گھر والوں نے کہہ دیا اب خواہش تو پوری کرنی ہے. اپنی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے ناجائز، اس خواہش کو پورا کرنے پر تل گیا لگ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا بندہ بن کر نہیں جی رہا بلکہ نفس کا بندہ بن کر جی رہا ہے. اب ہم اپنا حال خود دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے بندے بن کر جی رہے ہیں یا اپنے نفس اور خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے، آزادی نہیں دلائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار نہیں کریں گے، حقیقت میں ہم آزاد نہیں ہو سکتے. اسی لیے کسی نے کہا یک درگیر محکم بگیر، ایک کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی اللہ رب العزت کو تھام لو، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لو اور باقی سارے الہوں کا انکار کر دو. وہ ویسے بھی جھوٹے الہ ہیں کیونکہ الہ تو صرف ایک ہی ہے، باقی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. تو آفرائی تو اسی لیے یکدرگیر محکم بگی. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں آپ سے اکثر یہاں بیان کرتا رہتا ہوں، عرض کرتا رہتا ہوں کہ تھانوی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں کس کس کی خواہش پوری کرو گے، کس کس کی خواہش پوری کرو گے، کسی ایک کے بن کے رہ جاؤ اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ بس اس کا آدمی بن جائے. ورنہ بات یہ ہے کہ یہاں جتنی بھی خواہش پوری کر لو، حتیٰ کہ اگر کسی کے لیے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر اس کو تکا بوٹی بنا کر آپ کھلا دیں تب بھی کسی نے کہنا ہے کہ نمک کم ہے، کسی نے کہنا مرچ کم ہے، کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے اپنا جو ہے وہ جسم کاٹ کر بوٹیاں بنا کر مجھے کھلا دیا. ہاں اعتراض کرنے والے بہت. تو یہاں آپ دنیا کے سب لوگوں کی خواہشیں پوری کر دیں پھر بھی خواہش پوری نہیں ہوتی، پھر بھی وہ آپ کا بن کر نہیں رہتا. اس نے 10 باتیں کہنے والے کہیں گے میاں اس میں بھی اس کی کوئی غرض ہوگی، اس نے جو ہماری خواہش پوری کی ہے ہماری بات مانی ہے ضرور کوئی غرض ہوگی اس کی، ورنہ یہ کہاں کسی کو اپنا بخار بھی نہ دے، کہتے کہ نہیں رہتے لوگ. حالانکہ اس کے لیے سب کچھ کر گزرے آپ لیکن وہ پھر بھی آپ کا نہیں بنتا. لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ ہم جب ایک مرتبہ اس کو کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے میں حاضر ہوں. تو اس لیے آدمی اپنی خواہشات کا قیدی نہ بنے، اپنی خواہشات کا غلام نہ بنے، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، بس اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ پھر دنیا کی خواہشوں کی جو قید ہے اس سے آزاد ہو جائے گا. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن مجید میں بے انتہا، بلکہ سارا قرآن مجید کے اللہ کے احکام پر مشتمل ہی ہے. کہیں حکم ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو، کہیں حکم ہوتا ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ بے حیائی کا کام ہے. کہیں حکم ہے اوفوا بالعہد، عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، عہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے. کہیں پر کہتے ہیں آتوا الزکاۃ، لوگوں زکات دو، اور کہیں کہتے ہیں واتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، مکمل کرو، اس کو پورا کرو. تو مختلف احکام ہیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، کسی عمل کو نیک کام کو شروع کرنے کے بعد اس کو توڑو مت، ختم مت کرو، اس کو جاری و ساری رکھو. اور کہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم سود نہ کھاؤ، یمحق اللہ الربا ویربی بالصدقات، یہ جو سود ہے اس سے مال میں کمی آتی ہے اور صدقات سے مال بڑھتا ہے، حقیقت یہی ہے. اور جب آدمی اس کی گہرائی میں اترتا ہے تو اس کو اس کی حقیقت واضح بھی ہو جاتی ہے. کہیں حکم ہوتا ہے کہ شراب نجس ہے، اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوا، یہ گناہ کا کام، اس کے قریب مت جاؤ، اس کو مت اختیار کرو. تو یہ مفہوم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید ان احکام سے بھرا ہوا ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. بعض لوگ اس لیے جو ہے وہ چاہتے ہیں منصوبہ بندی اپنی اولاد کے سلسلے میں کہ ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے میں تنگی ہو جائے. اللہ فرما رہے کہ رزق تو ہم دیتے ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر تمہارے اولاد نہیں ہوگی تو تم بڑے خوشحال ہوگے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی پھر بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس بیسیوں اولادیں ہوتی ہیں اس کے باوجود مال و دولت کی بہتات ہوتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، سارا قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا بھی وہ رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے احکام عطا فرمائے ہیں، ہم کبھی قرآن مجید کو پڑھ کر تو دیکھیں، اس کو معانی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں. ہم نے تو قرآن مجید کو بس قرآن خانی کے لیے رکھا ہوا ہے، قسم کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں قرآن شریف، حلف اٹھا لیتے ہیں جھوٹے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. گواہی دینی ہوتی ہے تو جھوٹی گواہی دینے سے گریز نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم ایک تو ولا تک تم الشہادہ، گواہی چھپاؤ مت، ضرورت پیش آ جائے تو گواہی دو، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی مت دو. تو جھوٹی گواہی دینے سے ہی منع فرمایا. تو یہ سارے احکام ہیں قرآن مجید میں. کہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، بد نگاہی نہ کرو. اسی طرح عورتوں کو حکم دیتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی حکم مردوں کو دیا، یہی عورتوں کو دیا. تو سارے احکام سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ قرآن مجید کو ہم اس غرض سے تو پڑھتے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ تعالی جو چاہتے ہیں وہ معلوم ہو جائے، حالانکہ قرآن مجید رات دن ہمارے سامنے ہے، ہمارے گھروں میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے احکام کی طرف دھیان نہیں دیتے، غور نہیں کرتے. پڑھنا شروع کر دیجئے، دیکھیے زندگی میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں. کتنے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں صرف قرآن مجید کو پڑھنے سے آتی ہیں. بہت سے لوگوں سے یہ بات میں نے سنی کہ بھئی ہماری تبدیلی اس سے ہوئی کہ ہم نے قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا شروع کیا. سمجھ کر پڑھیے، کسی صحیح عالم دین سے پڑھیے. بات سمجھ میں نہ آئے تو خود سے اس کی تفسیر مت بیان کریں، خود سے خود رائی اختیار نہ کریں، بلکہ کسی صحیح جاننے والے عالم سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تاکہ آپ کو صحیح مطلب اور مفہوم کا علم ہو سکے. تو بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں میرے عزیزوں، یہ ایک امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دارالامتحان میں بھیج کر امتحان ہمارا لیا جا رہا ہے کہ ہم یہاں رہ کر زندگی کیسے گزار کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. ہم اگر اٹھا کر دیکھیں اپنے آپ کو، اپنے گھرانوں کو، اپنی برادریوں کو، اپنے خاندانوں کو، ہمیں نظر آ جائے گا کہ ہم کتنے فیصد جو ہیں وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں. آج ہر آدمی باتیں تو بناتے ہیں، ہم سب مختلف خواہشات بھی رکھتے ہیں، لیکن خواہشوں سے تو کچھ نہیں ہوا کرتا، کچھ کرنے سے ہوتا ہے. لیکن صرف آدمی کی خواہشیں ہی خواہشیں ہوں، ایک شاعر نے کہا نا کہ آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ کو تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں مل جائیں، لیکن اسی لیے کسی نے کہا کہ آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو ہونا. آرزو سے نہیں ملتے اللہ تعالیٰ کے، صرف آدمی تمنائیں کرے، آرزو کرے کہ اللہ میاں ہمیں مل جائیں. ہاں، جو ناجائز آرزو جو ہیں ان کا جب خون کرے گا تو اللہ تعالیٰ ملیں گے، کیونکہ یہ ناجائز آرزوؤں کا خون ہم کریں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہماری آرزو، ہماری خواہش ناجائز ہے، لیکن ہم اس کو پوری نہیں کر رہے صرف اس لیے کہ اللہ نے منع کیا کہ اس کے قریب نہیں جانا. ہم نے اپنے دل کو توڑ رہے ہیں اور آرزو کو پورا نہیں کر رہے. جب آرزو پوری نہیں ہوگی ناجائز، دل ٹوٹے گا. جب دل ٹوٹے گا اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے ہوئے دل میں آ جائیں گے کہ میرے بندے کا دل میری وجہ سے ٹوٹا، تو اللہ رب العزت پھر اس دل پر مرہم رکھتے ہیں. اللہ رب العزت آتے ہیں. اب یہ آنا ہمیں محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں محسوس ہوتا. کسی نے کہا نا کہ محسوس تو ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے. اللہ رب العزت محسوس تو ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے. اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چومتا ہے، جب اس کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ آتے ہیں دل میں، اس سے محبت فرماتے ہیں، لیکن محسوس تو ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے. اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. اللہ تعالیٰ چومتا ہے لیکن وہ لب ہمیں نظر نہیں آتے. اس کا چومنا یہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس کو اپنے سے قریب، اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں، اپنی معرفت عطا فرما دیتے ہیں، اپنے نام لینے کی لذت عطا فرما دیتے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف انسان کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف دھیان ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے دیگر جو برائیاں ہیں ان سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ ایسی کیفیت ہو جائے سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم ہم پر فرما دیا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے بھی یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ جب آدمی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہاں پر بھی پھر یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آخرت کی طرف دل کی رغبت ہو جاتی ہے اور دنیا سے انسان سے بے رغبت ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ بات پیدا کرتی تھی کہ دنیا سے دل بھر گیا تھا ان کا، جتنا دنیا کو ذلیل صحابہ کرام نے کیا کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ ہم تو آج دنیا کو گلے سے لگاتے ہیں نا، انہوں نے تو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا تھا، جب پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے تھے تو دنیا ان کے پاس آتی تھی، ہم سینے سے لگاتے ہیں دنیا اسی طریقے سے بھاگتی ہے۔ تو میرے عزیز و بات یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کیا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا شریعت، کیا احکام ہمارے لیے لائے ہیں، شرعی احکام کیا ہیں، ان کے مطابق انسان زندگی گزارے تو پھر یقیناً زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ جب ایک آدمی اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ والے تو ہم سب ہیں الحمدللہ، اس سے انکار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور در ہے ہی نہیں، کہاں جا سکتا آدمی بچ کے، لیکن اللہ والے حقیقت میں وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے میرا بندہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست بھی عطا فرما دیں، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دیں، حلال و حرام کی اسے تمیز ہو جائے، تو پھر واقعی بات اللہ کے بہت سارے ایسے نیک بندے ہیں، بظاہر شکلوں سے نظر نہیں آتے لیکن ان کے اعمال جب میں دیکھتا ہوں تو سچی بات یہ کہ حسرت ہوتی۔ ابھی اتفاق سے میرے پاس کل پرسوں ایک سرکاری افسر ہیں، اچھے بڑے عہدے پر آئے، ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، تو مجھ سے کچھ باتیں آتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، تو انہی میں سے ایک بات یہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی ہم چونکہ سرکاری آفیسر ہیں، بہت ساری مراعات ہمیں حاصل ہیں اور وہ ساری مراعات ہم حاصل کرتے بھی ہیں، اپنے اس زندگی میں جو ہم گزار رہے ہیں کبھی کبھی بے احتیاطیاں بھی ہم سے ہو جاتی ہیں، اکثر لوگ تو بے احتیاطیاں کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی بات بتا رہے تھے کہ کبھی ایسا ہوا کہ قلم ہمارے ساتھ چلا گیا، ہے وہ سرکاری لیکن ہم نے اس قلم کو استعمال کر لیا، یا کوئی کاغذ اٹھا کے گھر پہ لے گئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو اتنی سی باتیں کو کون دیکھتا آج کل، آج کل تو جھوٹی درخواستیں دے کر مراحت حاصل کی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ کبھی ہم قلم لے کے چلے گئے، کبھی کاغذ لے کے چلے گئے، کبھی کوئی اور چھوٹی موٹی بے احتیاطیاں ہو گئیں، تو اب میں کیا کروں، کس طریقے سے یہ ساری چیزیں اگر جو میں نے جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں، کبھی دانستہ کبھی غیر دانستہ، تو کس طریقے سے حکومت کے کھاتے میں جمع کرا دوں تاکہ آخرت میں اس کا مواخذہ نہ ہو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات ہے، اللہ کا خوف نہ ہو تو کوئی آدمی ایسی بات کر سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کا خوف اس شخص کے دل میں۔ پھر خود ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی ہمیں اخبارات کا کوٹا بھی ملتا ہے، اخبار بھی لے سکتے ہیں آپ، دو اخبار، ڈان اور جنگ وغیرہ، تو اگر میں یہ کروں کہ اس کا جو بل ہے وہ اپنی جیب سے ادا کر دوں اور گورنمنٹ سے نہ لوں تو یہ پیسے ہیں یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، تو اس طرح سے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے کہا پیٹرول ملتا ہے تو وہ پیٹرول میں نہ لوں، اپنی جیب سے ڈلوا دوں اور گورنمنٹ کے پیسے خرچ نہ کروں، حالانکہ میں ابھی سرکاری ملازم ہوں، مجھے یہ مراعات حاصل ہیں لیکن میں نہیں لیتا، اور اس نیت سے نہ لوں کہ بھئی یہ سرکار کے پیسے ہیں ان کے پاس چلے جائیں جو میں نے خرچ کیے ہیں۔ تو دیکھ بڑی اچھی بات، حقیقت بھی یہی ہے، ان کو کرنے کا کام تو یہی تھا کہ کس طرح سے گورنمنٹ کے کسی بھی اس میں اس کو جمع کرا دیتے، لیکن جب یہ صورت اختیار کی تو یقیناً خود بخود وہ پیسے جمع ہو جائیں گے، چونکہ انہوں نے اپنی جیب سے جتنے پیسے دیے نہیں لیے، ان کو لینے کا استحقاق تھا تو گویا انہوں نے وہ پیسے جمع کرا دیے۔ تو بہرحال یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، وہ حکومت کے محکموں میں بھی ہیں، وہ پرائیویٹ نوکریوں میں ملازم بھی ہیں، ہر طرح کے۔ اگر اللہ کے ایسے بندے دنیا میں موجود نہ ہوں تو یہ دنیا کب کی فنا ہو جائے۔ پہلے جو قوموں پر عذاب آیا کرتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ آ جایا کرتے تھے، کہیں خدا نہ کرے ایک برائی کا کام بے حیائی کا کام کرتے تو اس پہ عذاب آ گیا، کہیں کم تول رہے ہیں اس پر عذاب آ گیا، کہیں اور کسی چھوٹی سی بات پر عذاب آ گیا. سچی بات میں عرض کرتا ہوں، بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے بھی یہ بات سنی ہے، ہم آج ان تمام برائیوں میں ملوث ہیں جو پچھلی قوموں میں سے ایک، یعنی سب برائیاں ان میں نہیں تھی، کوئی برائی تھی، لیکن آج ہماری قوم کا معاملہ یہ ہے کہ ساری برائیاں ہم میں جمع ہو گئی ہیں. جھوٹ بولنا، کم تولنا، کم ناپنا، دھوکہ دینا، بےمانی کرنا، اور جو ہے رشوت لینا، شراب پینا، اسی طریقے سے حرام کاریاں کرنا، بتائیے کون سا کام ہے جو آج ہماری قوم نہیں کر رہی، ہم نہیں کر رہے، الا ماشاء اللہ، اللہ جسے بچا لے، ورنہ عموم یہ ہے کہ گرفتار ہیں ان مصیبتوں میں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجموعی اعتبار سے چونکہ سارے کے سارے کام برائیاں ہم کر رہے ہیں، فوراً تباہی آ جانی چاہیے. یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں حفاظت عطا فرما رکھی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک دو امانے تم میں موجود ہیں، جب تک دو امانے تم میں موجود ہیں تم تباہ نہیں ہوگے. ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہیں اس وقت تک کھلم کھلا اور پوری امت پر عذاب نہیں آ سکتا، اور جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اس وقت تک کبھی عذاب نہیں آئے گا. یعنی ایسا عذاب کہ ساری امت تباہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بڑی امانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن دوسری امان استغفار کی موجود. جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں تو ایسا تو ہوگا کہ کسی ایک جگہ کچھ عذاب آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں کوئی اور معاملہ ہو جائے، زمین پھٹ جائے، لوگ اس میں چلے جائیں، تو اس طرح کے عذاب اس لیے بھی آتے ہیں تاکہ دوسری قوموں کو عبرت ہو جائے، جہاں نہیں آیا وہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. ہمارا تو معاملہ یہ کہ ہم رات دن دیکھتے ہیں، لیکن اب سائنس کے چکر میں ایسے پڑ گئے کہ ہم یہی بھول گئے کہ یہ جو سائنسی ایجادات ہیں یہ بھی تو اللہ ہی کے حکم سے ہیں. یہ عقل سمجھ اللہ ہی نے تو دیے سیاست دانوں کو، یا خود سے کہیں سے لے کے آ گئے؟ وہ سیاست دان بھی تو انسانی ہیں، اور ان کے پاس جو عقل ہے وہ کیا اپنے گھر سے یہ خرید کے لائیں کہیں سے؟ وہ اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے. یہ سوجھ بوجھ کس نے دی ہے؟ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ اللہ کا عذاب ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی، لیکن حقیقت یہی ہے. توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں. اس لیے میرے عزیزوں، اس دنیا میں اگر واقعتا ہم نے رہنا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا بہت ساری جگہوں پر ایک بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، اچھا جملہ لکھا ہوتا ہے کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب بھی ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، مر جاؤ گے تو اس کے بعد کیا تیاری کرو گے؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو اس لیے میرا جی، تو مرنے سے پہلے ہی تیاریاں کرنی ہیں. آنکھیں بند ہو گئی تو بس قصہ کہانی ختم ہو جائے گی. حدیث میں اسی کو فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، یعنی مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. اور یہ مر جانا کیا ہے؟ ناجائز خواہشوں کا ترک کرنا ہے. ناجائز خواہشوں کا ترک کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ بھئی ہمیں موت آ گئی، مر گئے، لیکن کیونکہ مرنے کے بعد پھر کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی. ہاں، آخرت میں انشاءاللہ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو پھر یقینا اللہ تعالیٰ ساری خواہشیں پوری کریں گے. پھر جنت حسرت کرنے کی جگہ نہیں ہے. جنت ایسی جگہ نہیں کہ وہاں آدمی حسرت کرے کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا، میرے پاس وہ ہوتا. وہاں تو اگر دل میں یہ بات آئے گی فوراً وہ چیز حاصل ہو جائے گی، اس لیے حسرت کرنے کی کسی کو کا موقع ہی نہیں ہوگا. پتہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ، یعنی مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں، کہ اگر کسی کی نظر کسی کے محل پہ پڑے گی اور اسے اچھا لگے گا کہ بہت خوبصورت رنگ ہے، پلٹ کے دیکھے گا تو اس کا محل اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے. اس لیے کہ اگر جنت میں بھی آرزوئیں اور حسرتیں رہیں گی تو وہ جنت کیا ہوئی؟ جنت میں حسرتیں نہیں ہوں گی. اس لیے یہیں پر حسرتوں کو ہم چھوڑ دیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان دل کے پھر بھی کم نکلے. یہاں تو ساری زندگی ارمان پورے کرتے رہو پھر بھی آرزویں باقی رہتی ہیں. ایک حسرت پوری ہو گئی، ایک ارمان پورا ہو گیا، ایک آرزو پوری ہو گئی، دوسری آ گئی، دوسری پوری ہو گئی، تیسری آ گئی. آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے دنیا داروں کا، جو خالصتاً دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. اگر ایک ارب آ گیا تو دوسرے ارب کے چکر میں، دو ارب آ گیا تو چار ارب کے چکر میں. حالانکہ مریں گے تو شاید دنیا میں وہ ایک ارب بھی کھا کے نہ گئے، دس ارب چھوڑ کے جائیں گے. چھوڑ کے زیادہ جائیں گے، لے کے کچھ بھی نہیں جائیں گے، اور کھایا بھی نہیں ہوگا. تو آدمی نہ کھاتا نہ پیتا، سب چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے دوسروں کے لیے، اور دوسرے کیا کریں گے یہ وہ جانے، لیکن انسان کا معاملہ ختم ہی نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی انسان کے پاس اگر ایک سونے کی وادی ہو وہ دوسرے کے چکر میں رہتا ہے، دو وادی ہوں گی تیسرے چکر میں، اور تین ہو چور، حالانکہ وہ پہلی وادی بھی ختم نہیں ہو رہی ابھی تو، لیکن دوسری تیسری چوتھی. شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی اسی طرح کی، فرماتے ہیں کہ بھئی ایک شخص نے مجھے اپنے ساتھ سفر میں رکھا ہوا تھا، تاجر تھا، ایک رات جو ہے اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور مجھ سے باتیں کرتا رہا، میرا تو دماغ خراب ہو گیا، بس پریشان ہو گیا اس کی باتوں سے. پھر آخر میں کہنے لگا کہ بس میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ایک سفر میں کر لوں دنیا کا، اس کے بعد بس پھر سب کچھ چھوڑ دوں گا، پھر قناعت کی زندگی اختیار کر لوں گا، بس ایک دکان ڈال کے بیٹھ جاؤں گا. قناعت اور دکان ڈالے گا، دکان پھر بھی نہیں چھوڑے گا. تو پوچھا کہ بھئی کہاں سفر کرنا چاہتے ہو، تو اس نے کہا کہ بس میں تو چاہتا ہوں کہ بھئی یہاں سے گندک لوں تو وہاں چلا جاؤں فلاں ملک، اور فلاں ملک میں جا کے وہاں کا شیشہ لوں، اور وہاں سے جاؤں تو فلاں جگہ سے نمک خریدوں، اور وہاں سے جا کے تو فلاں جگہ جواہر اچھے ملتے ہیں وہاں سے وہ لوں. پوری دنیا کا اس نے ایک سفر لگایا کہ بھئی یہ میں سفر کر لوں، اور جب یہ سارا سفر مکمل ہو جائے تو پھر قناعت کے ساتھ بس اپنے شہر میں ایک دکان کارخانہ کھول کے بیٹھ جاؤں گا بس. تو بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہوس کا جو پیٹ ہے نا، سوائے قبر کے کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی. انسان کی یہ ہوس حل بھی مزید کا جو نعرہ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان قبر میں نہ چلا جائے. ہاں قبر میں جب چلا جائے گا تو اب ختم، اب وہ اس کی آرزو ہے ہی نہیں، وہاں پر کیا آرزو کرے گا. تو اس لیے میرے عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس طرف غور کریں کہ ہمیں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے یہاں پر. افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون. دیکھیں قرآن مجید سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا؟ افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبسا، کہ اللہ نے تمہیں عبس پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. لوٹ کر واپس جانا ہے، آنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے آئے ہیں واپس دوبارہ جائیں گے. اسی لیے تو ارجعی کا لفظ کہا، ارجعی یا ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف. جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے اس وقت وہ یہی کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ اس کو خطاب ہوتا ہے جو نیک روح ہوتی ہے. فرشتے کرتے ہیں خطاب موت کے وقت اور کہتے ہیں اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف. لوٹنا تب ہوتا ہے جب پہلے پایا جائے آنا، تو ہم آئے ہیں اس لیے لوٹ کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئے بھی وہیں سے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے بھائی؟ اصلی ٹھکانہ جنت ہے، ہمارے والد وہیں رہتے تھے، ہم اسی سرزمین کے رہنے والے ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہیں رکھا، وہاں کی بادشاہت عطا فرمائی. لیکن جب ان سے غلطی ہو گئی ایک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں دنیا میں بھیجا. اصل تو اللہ کو قائم کرنی ہی تھی، یہ دنیا بنانی ہی تھی، لیکن بہرحال دنیا میں بھیجا کہ اب تمہاری اولاد یہیں پر پیدا ہوگی، بڑھے گی، پلے گی، بڑھے گی، اور پھر اگر اچھے اعمال کیے تو دوبارہ ہم تمہیں اسی جنت کا وارث بنا دیں گے. جس جنت سے نکال رہے ہیں اس جنت میں واپس تمہیں لے جائیں گے. تو اس وقت کہ ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیہ مرضیہ، اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. آپ سوچئے کہ یہ خطاب ہے فرشتہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری روحوں کو یہ خطاب نصیب فرماتے، ہمیں اس قابل کر دیں کہ آخری وقت میں فرشتے ہم سے اسی طرح خطاب فرمائیں، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہم اجعلنا من، اللہم اجعلنا من، اللہم اجعلنا من. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرتے. تو میرے عزیزو، اس دنیا میں ہم ایسے ہی، اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا، ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے. اور پھر خاص طور پر مسلمان بے مقصد نہیں، مقصد کے تحت آیا ہے، لیکن ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا. جس طرح پاکستان بنانے والوں نے بنایا ہے خاص مقصد کے تحت، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس مقصد کو ہی بھلا ڈالا. آج ہمارا مقصد ہے ہی نہیں وہ. قوم ہی نہیں چاہتی کہ اسلام نافذ ہو اس ملک میں. اگر قوم چاہ رہی ہوتی تو کم از کم انفرادی طور پر تو ہم دین کو اختیار کر لیتے ہر گھر میں. آپ یقین کریں، ایسے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور بعض باتیں ایسی بتاتے ہیں کہ سر پکڑ کر آدمی بیٹھ جائے کہ معاشرے کو ہو کیا گیا. ایک صاحب میرے پاس آئے، 60-65 سال کی عمر، اور رو رہے تھے. انہوں نے مجھ سے یہی بات کی کہ نہ اولاد میری بات سنتی، نہ میری بیوی میری بات سنتی. خیر میں نے تو ان سے کہا کہ اس میں کچھ قصور آپ کا بھی ہے, آپ نے شروع سے ہی کنٹرول میں نہیں رکھا, جب کھلی لگامیں رکھی ہیں بالکل کہ جس کا جہاں جی جائے چلا جائے, تو بعد میں بھائی درخت کو اگر شروع میں اگر آدمی پانی دینے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کرتا رہے تو وہ سیدھا بڑھتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو یوں ہی چھوڑ دیں جہاں چاہے بڑھ جائے, اس کی خراش تراش نہ کریں, قطع برید سے کام نہ لیں اور اس کو سیدھا جانے کے لیے ہم اس اہتمام نہ کریں, تو وہ ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے, اور جب تناور درخت ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو موڑ کے دکھا دیں وہ کبھی بھی نہیں مڑے گا. اسی طریقے سے اولاد کا معاملہ ہے, گھر والوں کا معاملہ ہے, اگر ہم شروع سے ان کو صحیح اور سیدھا لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ صحیح سے چلیں گے, لیکن اگر ہم ان کو شروع میں تو ڈھیل دے دیں, اس وقت ہم بھی انہی جیسے تھے, لیکن ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی, ان کے پاس ہدایت نہیں ہے, وہ اپنے مرضی, وہ کہتے ہیں کہ میاں تم تو بیکار ہو گئے کسی کام کے نہیں. تو اب بات یہ ہے کہ کچھ قصور تو اپنا بھی ہوتا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بچیاں جوان ہیں, لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ خود گھروں میں نوجوان لڑکے آتے ہیں محلے کے, گپ لگاتے ہیں اور گپ شپ لگاتے رہتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, راتوں کو کہیں جانا ہو تو چلے جاتے ہیں, دو دو تین تین بجے رات کو آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں کہاں سے آتے ہیں. اب ایک باپ یہ اپنی اولاد کی شکایت کر رہا تھا, لیکن ہمارے ماحول عام طور پر آج کل ایسا ہی ہو گیا, اور یہ مجھ سے کم از کم اس مسجد کے تین یا چار افراد نے ضرور اس طرح کی باتیں کی کہ گھروں کے یہ حال. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں سب کے احوال کے, اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے, ان کے لیے دعا بھی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کی اصلاح فرماتے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہمیں اپنے لیے بھی دعائیں کرتے رہنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی ابتلا میں نہ ڈالے. وقت برے آتا دیر نہیں لگتی کسی کو, اس لیے یعنی کسی پر خدا نہ کرے طنز طعن یا وہ مقصود نہیں ہے, اصل یہ کہ معاشرہ ہمارا جا کس طرف رہا ہے. اگر ہم نے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہوتا, اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسول کے احکامات ہمارے سامنے ہوتے, ہم کبھی ادھر ٹیڑے میڑے نہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو گے, لیکن اگر قرآن و حدیث کو ہی چھوڑ دیا تو پھر کوئی گارنٹی نہیں, کوئی ضمانت نہیں. اس لیے میرے عزیزو, قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامو, سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ علم کا زمانہ ہے, ہر جگہ اس کراچی میں پورے پاکستان میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں بالغ حضرات بھی پڑھ رہے ہیں, بوڑھے پڑھ رہے ہیں یعنی جوان پڑھ رہے ہیں, اور آج کل الحمدللہ مفت میں یہ سہولتیں حاصل ہیں. کوئی اگر دنیا کے لیے محنت کرتا ہے دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے اگر دینی تعلیم کے لیے بھی نکال لے تو کچھ مشکل نہیں. اللہ کا احسان ہے ہمارے یہاں بھی یہ تعلیم ہو رہی ہے, اس کے علاوہ دیگر مدارس کے اندر بھی یہ تعلیم ہو رہی ہے کہ بالغان کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے یعنی کاروباری لوگ ہیں, ملازمین ہیں, ان کے لیے وقت ایسا رکھا 8 سے 10, اس میں یہ تعلیم اگر کوئی حاصل کرنا چاہے. حلال و حرام کی تعلیم ہے, دیگر چیزیں آہستہ آہستہ آدمی کو آئی جاتی. خامیاں خرابیاں ہر جگہ ہیں, کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ خامیاں یہاں نہیں ہوں گی وہاں نہیں ہوں گی, ہر جگہ ہے, لیکن ہم اگر یہی سوچ کے جائیں گے تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. بھائی ہم اچھائیاں حاصل کر لیں برائیوں کو چھوڑ دیں. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ حکمت کہاں سے حاصل ہو گئی, اتنی دانائی کی باتیں کہاں سے سیکھ لیں؟ انہوں نے جو بات کہی وہ یہی کہ بھائی میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو باتیں ایسی کر رہے ہیں جو خلاف حکمت ہیں, خلاف دانا ہیں, دانائی ہیں, میں نے ان کو چھوڑ دیا اور جو صحیح بات تھی ان کو لے لی. یعنی اپنی اصلاح اسی طریقے سے کی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, اگر دیکھا کہ میرے بارے میں برائی کر رہے ہیں تو واقعتاً اگر وہ برائی ہے میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا. میں اس چکر میں نہیں پڑا کہ صاحب یہ میری برائی کر رہے ہیں تو میں ان کی برائی کروں, نہیں, میں نے وہ برائی چھوڑ دی, غور کیا کہ واقعتاً مجھ میں اگر وہ برائی ہے تو نہیں ہونی چاہیے, ختم کر. مثلاً لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ کوئی میرے بارے میں اگر یہ کہے کہ بھئی یہ جھوٹ بولتے ہیں تو میں غور کروں گا واقعی میں جھوٹ بولتا ہوں یا نہیں, اگر واقعتاً اپنے اندر یہ برائی پاؤں تو جھوٹ کو چھوڑ دوں. یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے بات کہی. تو اسی طریقے سے آدمی اگر کوئی سیکھنا چاہے تو بہت کچھ کہیں سے بھی سیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو احکام شریعہ کا پابند بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر یعنی آپ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں دین کے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کاموں سے بچنے اور رکنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں، جن جن بیماریوں مبتلا ہیں آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل اور رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دے، اے اللہ اخلاص کی دولت ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا اپنے فضل و کرم سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے فضل خاص سے یا اللہ ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما، ہمیں خود بھی نیک اور نیک بنا دے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما کر انہیں درجات عالیہ نصیب فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔